جس وقت ہم قرآن کو غور سے دیکھتے ہیں اور صاف دل سے اس کے مقدمہ کے گہراؤں تک چلے جاتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن نے نہ تو توریت کی طرح انتقام اور سختی پر ایسا زور ڈالا ہے کہ جیسا کہ توریت کی لڑائیوں اور قانون قصاص سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ انجیل کی طرح یک دفعہ عفو اور صبر اور درگزر کی تعلیم پر گر پڑا ہے، بلکہ بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ حکم دیتا ہے کہ جو امر عقل اور شرع کے روح سے بہتر اور محل پر ہو اس کو بجا لاؤ، اور جس پر عقل اور شرع کا اعتراض ہو اور منکرات میں سے ہو اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ سو قرآن کے دیکھنے سے ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین اور حدود اور عوامر کو علم کے رنگ میں ہمارے دلوں میں جمانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ شخصی امر اور نہی کے زندان میں ہمیں محبوس کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اپنی پاک شریعت کو قواعد کلیہ کے طور پر بیان کر دیتا ہے۔ مثلا وہ ایک کلام کلی کے طور پر حکم فرماتا ہے کہ تم معروف کو بجا لاؤ اور منکر سے دستکش ہو جاؤ۔ سو یہ دو کلمے یعنی معروف اور منکر ایسے جامع کلمے ہیں جو شریعت کے قوانین کو علمی رنگ میں لے آتے ہیں، اور اس تعلیم سے ہر ایک محل میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے۔ مثلا اس وقت جو زید نے ہمارا ایک گناہ کیا ہے تو کیا اس کو مارنا بہتر ہے یا عفو کرنا؟ اور ایک سائل جو ہم سے مثلا 1000 روپیہ اس غرض سے مانگتا ہے کہ وہ اس روپیہ سے اپنے لڑکے کی دھوم سے شادی کرے اور آتش بازی اور گانے والی عورتیں اور دوسرے باجوں کے ساتھ اپنے خاندان کے رسوم کے موافق اس رسم کو ادا کرے، تو گو ہم 1000 روپیہ اس کو دے سکتے ہیں، مگر ہمیں امر معروف اور نہی منکر کے قاعدہ کے لحاظ سے سوچ لینا چاہیے کہ ایسی سخاوت سے ہم کس شخص کی مدد کرتے ہیں۔ غرض اسی طرح قرآن نے ہمارے دین اور دنیا کی بہبودی کے لیے ہمارے ہر ایک کار خیر میں محل اور موقع کی قید لگا دی ہے۔ اب میں میاں سراج الدین صاحب کے سوال دوم کا پورا جواب دے چکا ہوں، اور میں لکھ چکا ہوں کہ اسلام نے یہودیوں کے ساتھ توحید منوانے کے لیے لڑائیاں نہیں کیں، بلکہ اسلام کے مخالف خود اپنی شرارتوں سے لڑائیوں کے محرک ہوئے۔ بعض نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے خود پہلے پہل تلوار اٹھائی، بعض نے ان کی مدد کی، بعض نے اسلام کی تبلیغ روکنے کے لیے بے جا مزاحمت کی۔ سو ان تمام موجبات کی وجہ سے مفسدین کی سرکوبی اور سزا اور شر کی مدافعت کے لیے خدا تعالیٰ نے انہی مفسدوں کے مقابل پر لڑائیوں کا حکم کیا۔ اور یہ کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک کسی وجہ سے مخالفوں سے لڑائی نہیں کی کہ اس وقت تک پوری جمعیت حاصل نہیں ہوئی تھی، یہ محض ظالمانہ اور مفسدانہ خیال ہے۔ اگر صورتحال یہ ہوتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف 13 برس تک ان ظلموں اور خون ریزیوں سے باز رہتے جو مکہ میں ان سے ظہور پذیر ہوئے، اور پھر آپ منصوبہ کر کے یہ تجویز نہ کرتے کہ یا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے اور یا وطن سے نکال دینا چاہیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بغیر حملہ مخالفین کے مدینہ کی طرف چلے جاتے، تو ایسی بدظنیوں کی کوئی جگہ بھی ہوتی؟ لیکن یہ واقعہ تو ہمارے مخالفوں کو بھی معلوم ہے کہ 13 برس کے عرصہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی ہر ایک سختی پر صبر کرتے رہے، اور صحابہ کو سخت تاکید تھی کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جائے، چنانچہ مخالفوں نے بہت سے خون بھی کیے اور غریب مسلمانوں کو زد و کوب کرنے اور خطرناک زخم پہنچانے کا تو کچھ شمار نہ رہا۔ آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے حملہ کیا، سو ایسے حملہ کے وقت خدا نے اپنے نبی کو شر عدا سے محفوظ رکھ کر مدینہ میں پہنچا دیا اور خوشخبری دی کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سے ہلاک کیے جائیں گے۔ پس ذرا عقل اور انصاف سے سوچو کہ کیا اس رویداد سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمعیت لوگوں کی ہو گئی تو پھر لڑائی کی نیت جو پہلے سے دل میں پوشیدہ تھی ظہور میں آئی؟ افسوس، 1000 افسوس کہ تعصب مذہبی کے روح سے عیسائی دین کے حامیوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ مدینہ میں جا کر جب مکہ والوں کے تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی ہوئی، جو اسلام کی پہلی لڑائی ہے، تو کون سی جمعیت پیدا ہو گئی تھی؟ اس وقت تو کل 313 آدمی مسلمان تھے، اور وہ بھی اکثر نو عمر نا تجربہ کار جو میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ بس سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس قدر آدمیوں پر بھروسہ کر کے عرب کے تمام بہادروں اور یہود اور نصارہ اور لاکھوں انسانوں کی سرکوبی کے لیے میدان میں کسی کا نکلنا عقل فتویٰ دے سکتی ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نکلنا ان تدبیروں اور ارادوں کا نتیجہ نہیں تھا جو انسان دشمنوں کے ہلاک کرنے اور اپنی فتح یابی کے لیے سوچتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم 30-40 ہزار فوج کی جمعیت حاصل کر لینا ضروری تھا اور پھر اس کے بعد لاکھوں انسانوں کا مقابلہ کرنا۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ یہ لڑائی مجبوری کے وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی، نہ ظاہری سامان کے بھروسے پر۔ اس جگہ ایک اور اعتراض کو دفع کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مدار نجات توحید اور اعمال صالحہ ہیں جو خدا کی محبت اور خوف سے ظہور پذیر ہوں، تو یہودیوں کو کیوں اسلام کی طرف بلایا گیا؟ کیا یہودیوں میں ایک بھی ایسا آدمی باقی نہیں رہا تھا جو عملی طور پر توحید کا پابند اور خدا کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھتا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت اکثر یہود اور نصارہ فاسق تھے، جیسا کہ قرآن شریف صاف گواہی دیتا ہے کہ وہ اکثرهم فاسقون، التوبہ آیت 8۔ پس جبکہ اکثر لوگ ان میں فاسق تھے جنہوں نے عملی طور پر توحید کے آداب اور اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے خدا کے رحم نے ان کی اصلاح کے لیے اپنی سنت قدیمہ کے موافق یہی تقاضا کیا کہ ان کی طرف رسول بھیجے، پھر اگر فرض بھی کر لیں تو ان میں کوئی شاذ و نادر موحد اور صالح تھا تو وہ خدا کے رسول سے سرکش رہ کر صالح نہ رہا، اور جبکہ ادنا گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے تو پھر کیوں کر باور کیا جائے کہ خدا کے رسول کی نافرمانی کرنے والا اور اسے عداوت رکھنے والا پاک دل رہ سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، قرآن میں انسان اور خدا کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں اور خدا کی انسان کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں کون سی آیتیں ہیں جن میں خاص محبت یہوب کا فعل استعمال کیا گیا ہے؟ الجواب، واضح ہو کہ قرآن کی تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے کہ خدا جیسا کہ واحد لا شریک ہے، ایسا ہی اپنی محبت کے روح سے اس کو واحد لا شریک ٹھہراؤ۔ جیسا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہر وقت مسلمانوں کو ورد زبان رہتا ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ الہ واللہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں ایسا محبوب اور معشوق جس کی پرستش کی جائے۔ یہ کلمہ نہ تورات نے سکھلایا اور نہ انجیل نے، صرف قرآن نے سکھلایا، اور یہ کلمہ اسلام سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ گویا اسلام کا تمغہ ہے۔ یہی کلمہ 5 وقت مساجد کے میناروں میں بلند آواز سے کہا جاتا ہے، جس سے عیسائی اور ہندو سب چڑھتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو محبت کے ساتھ یاد کرنا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ صبح ہوتے ہی اسلامی مؤذن بلند آواز سے کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی ہمارا پیارا اور محبوب اور معبود بجز اللہ کے نہیں۔ پھر دوپہر کے بعد یہی آواز اسلامی مساجد سے آتی ہے، پھر عصر کو بھی یہی آواز، پھر مغرب کو بھی یہی آواز، اور پھر عشاء کو بھی یہی آواز گونجتی ہوئی آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ کیا دنیا میں کسی اور مذہب میں بھی یہ نظارہ دکھائی دیتا ہے؟ پھر بعد اس کے لفظ اسلام کا مفہوم بھی محبت پر ہی دلالت کرتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر رکھ دینا اور صدق دل سے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا جو اسلام کا مفہوم ہے، یہ وہ عملی حالت ہے جو محبت کے سرچشمے سے نکلتی ہے۔ اسلام کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے صرف قولی طور پر محبت کو محدود نہیں رکھا، بلکہ عملی طور پر بھی محبت اور جان فشانی کا طریق سکھایا ہے۔ دنیا میں اور کون سا دین ہے جس کے بانی نے اس کا نام اسلام رکھا ہے؟ اسلام نہایت پیارا لفظ ہے، اور صدق اور اخلاص اور محبت کے معنی کوٹ کوٹ کر اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ پس مبارک وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے۔ ایسا ہی خدا کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، البقرہ 166۔ یعنی ایماندار وہ ہیں جو سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے، فذکر اللہ کا ذکرکم آبائکم و اشد ذکرہ، البقرہ 201۔ یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے، قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، الانعام 163۔ یعنی ان کو جو تیری پیروی کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا زندہ رہنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی جو میری پیروی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس قربانی کو ادا کرے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں اور اپنے دوستوں اور اپنے باغوں اور اپنی تجارتوں کو خدا اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری چیزیں جانتے ہو تو الگ ہو جاؤ جب تک خدا تعالیٰ فیصلہ کرے۔ اور ایسا ہی ایک جگہ فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، الدَّهْر 9-10۔ یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم محض خدا کی محبت اور اس کے منہ کے لیے تمہیں دیتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ غرض قرآن شریف ایسی آیتوں سے بھرا پڑا ہے جہاں لکھا ہے کہ اپنے قول اور فعل کے روح سے خدا کی محبت دکھلاؤ اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرو۔ لیکن اس سوال کی یہ دوسری جز کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ خدا بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے، پس واضح ہو کہ قرآن شریف میں یہ آیات بکثرت موجود ہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، خدا کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں، اس میں یہ داخل ہے کہ جدائی سے درد اور تکلیف ہو، بلکہ خدا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے جیسا کہ محب پیش آتا ہے منہ۔ اور خدا نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں کہ جو شخص کفر اور بدکاری اور ظلم سے محبت کرتا ہے خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے، بلکہ اس جگہ اس نے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، الانبیاء 108۔ یعنی تمام دنیا پر رحم کر کے ہم نے تجھے بھیجا ہے، اور عالمین میں کافر اور بے ایمان اور فاسق اور فاجر بھی داخل ہیں، اور ان کے لیے رحم کا دروازہ اس طرح پر کھولا کہ وہ قرآن شریف کی ہدایتوں پر چل کر نجات پا سکتے ہیں۔ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ قرآن شریف میں خدا کی محبت انسانوں سے اس قسم کی بیان نہیں کی گئی کہ اس نے کوئی اپنا بیٹا بدکاروں کے گناہوں کے بدلے میں سولی دلوا دیا اور ان کی لعنت اپنے پیارے بیٹے پر ڈال دی۔ خدا کے بیٹے پر لعنت، نعوذ باللہ، خود خدا پر لعنت ہے، کیونکہ باپ اور بیٹا دو نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ لعنت اور خدائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی سوچو کہ خدا نے دنیا کے بدکاروں سے یہ کیسی محبت کی کہ نیک کو مارا اور برے سے پیار کیا۔ یہ ایسا خلق ہے جس کی کوئی راست باز پیروی نہیں کر سکتا۔ اور اس سوال کی تیسری جز یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان انسان کے ساتھ محبت کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اس جگہ بجائے محبت کے رحم اور ہمدردی کا لفظ لیا ہے، کیونکہ محبت کا انتہا عبادت ہے، اس لیے محبت کا لفظ حقیقی طور پر خدا سے خاص ہے۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، محبت کا لفظ جہاں کہیں وہاں انسانوں کی نسبت آیا بھی ہو، اس سے در حقیقت حقیقی محبت مراد نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیم کی روح سے حقیقی محبت صرف خدا سے خاص ہے، اور دوسری محبتیں غیر حقیقی اور مجازی طور پر ہیں۔ اور نوع انسان کے لیے بجائے محبت کے خدا کے کلام میں رحم اور احسان کا لفظ آیا ہے، کیونکہ کمال محبت پرستش کو چاہتا ہے اور کمال رحم ہمدردی کو چاہتا ہے۔ اس فرق کو غیر قوموں نے نہیں سمجھا اور خدا کا حق غیروں کو دیا۔ میں یقین نہیں رکھتا کہ یسوع کے منہ سے ایسا مشرکانہ لفظ نکلا ہو، بلکہ میرا گمان ہے کہ پیچھے سے یہ مکروہ الفاظ انجیلوں میں ملا دیے گئے ہیں، اور پھر ناحق یسوع کو بدنام کیا گیا۔ غرض خدا کی پاک کلام میں بنی نوع کے لیے رحم کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے تواصو بالحق، سورہ الاسر آیت 4، و تواصو بالمرحمہ، سورہ البلد آیت 18۔ یعنی مومن وہ ہیں جو حق اور رحم کی وصیت کرتے ہیں، اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتاء ذی القربا، سورہ النحل آیت 91۔ یعنی خدا کا حکم یہ ہے کہ تم عام لوگوں کے ساتھ عدل کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم احسان کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم بنی نوع سے ایسی ہمدردی بجا لاؤ جیسا کہ ایک قریبی کو اپنے قریبی کے ساتھ ہوتی ہے۔